بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ گزشتہ ہفتے کی اہم ترین رودادوں کے جائزے پر مبنی پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، تو پہلے عناوین پر ایک نظر۔
بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے اجلاس سے ایرانی اسپیکر کا خطاب۔ مالیاتی بحران اور عالمی کاوشیں۔ پاکستان کے صدر کا دورہ چین۔ امریکہ کی سیکیورٹی رپورٹ اور پاکستان کی شبی۔ عراق کے ساتھ امریکہ کا مجوزہ سیکیورٹی معاہدہ۔
ناظرین زاویہ نگاہ میں شامل آج کے ہمارے موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے جنیوا میں بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے اجلاس سے خطاب میں سامراجی طاقتوں کی دوغلی اور خسرانہ پالیسیوں کو ایٹمی ترک اسلحہ مہم کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تجزیہ۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے جنیوا میں بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے 19ویں اجلاس کی ترک اسلحہ کمیٹی سے خطاب میں گنتی کے چند ملکوں کے اسلحہ خانوں میں 2700 ایٹمی اسلحے کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایٹمی اسلحے کرہ زمین کو کئی بار خاکستر کرنے اور صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی مقدار میں ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ ہزاروں ٹن افزودہ یورینیم اور پلوٹونیم بھی انہی چند ملکوں کے پاس موجود ہے، جو بہت آسانی سے ایٹمی ہتھیاروں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب تک یہ ہتھیار موجود ہیں ان کے پھیلنے کا خطرہ بھی موجود ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ بعض ایٹمی طاقتیں خود کو ہر بین الاقوامی عہد و پیمان اور قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایٹمی ترک اسلحہ میں کوئی پیش رفت نہیں آئی ہے، بلکہ حالیہ برسوں میں صورتحال بدتر ہوئی ہے۔ چنانچہ عراق، افغانستان اور لبنان کی جنگ میں ایسے بم اور گولے بارود سے کام لیا گیا جن میں غیر افزودہ یورینیم شامل تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ اور چند دیگر ایٹمی طاقتیں این پی ٹی معاہدے اور بالخصوص اس کی چھٹی شق کو نظر انداز کرتے ہوئے جدید ترین ایٹمی ہتھیار بنانے میں بھی مصروف ہیں۔ مشرق وسطی میں بھی غاصب صہیونی حکومت کے ایٹمی اسلحے اور اس کی ہر قسم کی نگرانی سے آزاد غیر پرامن ایٹمی سرگرمیاں علاقے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے شدید خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ مشرق وسطی میں صرف صہیونی حکومت کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور اس نے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو بھی تسلیم نہیں کیا ہے، اور بین الاقوامی ایٹمی انرجی ایجنسی کی نگرانی کے بغیر غیر پرامن ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھی ہیں، اور امریکہ نیز فرانس سمیت بعض مغربی ملکوں کی حمایت سے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخائر وسیع تر کرنے میں مصروف ہے۔ ایٹمی ترک اسلحہ کی مہم کی ناکامی کے علل و اسباب کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی دوغلی پالیسیوں نے اس معاہدے کو کمزور کر دیا ہے۔ مغرب کا ایک اور دوغلا اور غیر قانونی رویہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں اس کا طرز عمل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے 12 سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ وسیع تباہی کے ہتھیاروں کی اس کی دفاعی حکمت عملی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایران نے اسی کے ساتھ طولانی مذاکرات میں دو طرفہ اعتماد سازی کی متعدد راہیں بھی پیش کی ہیں، مگر مغرب کے غیر خرد مندانہ روش اور سلامتی کونسل کو اس مسئلے میں غیر قانونی طور پر گھسیٹنے کے نتیجے میں اس مسئلے کے حل کے عمل میں سستی آئی۔ یہ تمام مسائل اور تجربات بتاتے ہیں کہ دنیا کو ایٹمی مسئلے میں ایک معینہ اور شفاف حکمت عملی کی ضرورت ہے، تاکہ این پی ٹی پر اثر انداز ہونے کے بعض بڑی طاقتوں کی کوششوں کو روکا جا سکے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے نیا اور قابل اعتماد سسٹم وجود میں لایا جائے۔
ناظرین عالمی مالیاتی اور اقتصادی بحران روز بروز شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور اب تک اس بحران پر قابو پانے کی تمام کوششیں اور اقدامات بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں۔ ہمارے تجزیہ نگار نے صورتحال کا کچھ اس طرح جائزہ لیا ہے.
دنیا کے 8 صنعتی ممالک نے مشترکہ بیان جاری کر کے عالمی اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی حکمت عملی پر زور دیا ہے. امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، کینیڈا اور روس کے سربراہوں نے اس مشترکہ بیان میں نئے مالی خطرات اور عالمی مالی بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سمیت تمام بین الاقوامی مالی اداروں میں تغیرات لانے کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اب تک امریکہ اور یورپ نے انفرادی طور پر اپنے مالیاتی بازاروں کو موجودہ بحران سے بچانے کے لیے اقدامات کیے ہیں. امریکہ میں حکومت نے مالیاتی مارکیٹ وال اسٹریٹ میں چند مرحلوں میں 1,000 ارب ڈالر سے زائد رقم انجیکٹ کی ہے. وائٹ ہاؤس نے اس طرح حصص کو گرنے اور اسٹاک مارکیٹ کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح 15 یورپی ملکوں کے سربراہوں نے بھی اسی قسم کے فیصلے کیے ہیں. یہاں تک کہ جاپان اور چین نے بھی یورپ اور امریکہ کی طرح اپنے بازاروں کو بچانے کی کوشش کی ہے. مگر کوئی بھی اقدام اب تک حصص کے مستحکم ہونے اور بین الاقوامی مالیاتی مارکیٹ کے بحران سے نکلنے پر منتج نہ ہو سکا. یورپ، امریکہ اور مشرقی ایشیا سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ حالیہ دنوں میں حصص کی قیمتوں میں بہت تیزی کے ساتھ گراوٹ آئی ہے اور اس وقت دنیا ایک بڑے کساد بازاری کے دہانے پر ہے. اقتصادی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ مالیاتی بحران اتنا گہرا اور خطرناک ہے کہ انفرادی یا چند ملکوں کے اجتماعی فیصلے کارگر نہیں ہو سکتے. بنابراین بین الاقوامی اقتصادی میدان کے تمام بازیگروں کو پوری ہم آہنگی کے ساتھ مشترکہ کوششیں کرنی ہوں گی. جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات دوسری عالمی جنگ کے بعد کے حالات سے جو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کی تشکیل پر منتج ہوئے تھے بنیادی طور پر مختلف ہے. گزشتہ 60 برسوں میں امریکہ اور چند یورپی ملکوں نے عالمی اقتصاد کو اپنے قبضے میں لے لیا. اس دوران چین، ہندوستان، برازیل اور اوپیک کے اراکین جیسی دوسری بڑی طاقتیں بھی منظر عام پر آئیں، مگر گروپ 8 نے ان میں سے اکثر کو نظر انداز کر دیا. بہرحال اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ مالیاتی بحران جاری رہا تو ملکوں کے اسٹاک مارکیٹوں پر حیرت انگیز اثرات مرتب کرنے کے علاوہ بین الاقوامی اقتصادی اداروں کے اندرونی ڈھانچے کو بھی دیگر گوں کر دے گا. جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے موجودہ بحران کو پہلے سے بھانپ کر اس کا سدے باب کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے میں اپنے فرائض پر عمل نہیں کیا ہے. بنابراین ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ملکوں اور عالمی اقتصادی میدان کے تمام بازیگروں کی مشارکت سے ایک نیا ادارہ قائم کیا جائے جو دنیا کو موجودہ مالیاتی بحران کے سنگین نتائج سے بچانے کی کوشش کرے.
ناظرین، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری چین کے دورے پر ہیں. ان کے اس دورے کو اس نقطۂ نگاہ سے اہمیت دی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چین ہمیشہ دوست رہے ہیں اور ان کے درمیان ہمیشہ دوستانہ روابط رہے ہیں. پاکستانی عوام کو صدر آصف علی زرداری کے اس دورے سے کافی توقعات ہیں. ان کے اس دورے پر ممتاز پاکستانی تجزیہ نگار اوریا مقبول جان کا تبصرہ.
جی، بنیادی طور پر اس وقت پاکستان کے صدر کا جو دورہ ہے چین کا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اہمیت اس کی یوں زیادہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ شدید ترین معاشی بحران کا شکار ہے. اس وقت امریکہ کو تقریباً اپنے معاشی بحران کو سنبھالنے کے لیے 700 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، جبکہ چین اکیلا جو ہے اس کا سرپلس جو ہے تقریباً 1,800 ارب ڈالر سے برابر ہے. تو چین اکیلا جو ہے وہ پورے کے پورے اکنامک کرائسس کو سنبھالنے کے بعد بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کے پاس تقریباً 800-1100 ارب کا پیسہ جو ہے بچتا ہے، جو اس کی انویسٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ ہے اور اس کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی نہیں مل رہی ہیں. پاکستان جو ہے وہ چین کا بہت پرانا جو ہے وہ اتحادی ہے اور بہت دوست ہے، اور پاکستان جو ہے وہ چین کے لیے ایک ایسی پوزیشن پہ واقع ہے کہ جہاں چین کو پاکستان کی بہت ضرورت ہے اور پاکستان کو بھی چین کی بہت ضرورت ہے. وہاں کوریڈور کے آنے کے بعد اور کشمیر کے مسائل کی وجہ سے چین اور پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ زیادہ بہتر اس وقت ہو سکتی ہے جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور کیونکہ چین کو کی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ توانائی کا مسئلہ ہے، اور توانائی اس نے جو ابھی تک جو نیگوشیٹ کیا ہے وہ کیا کیا ہے افریقن ممالک کے ساتھ اور باقی ان ملکوں کے ساتھ, اور ان کے لیے نزدیک ترین راستہ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ بندرگاہیں بنتی ہیں, اور کوئی راستہ نہیں بنتا, ورنہ اسے وہ بہت بڑا بحر ہند کا چکر کاٹ کے آنا پڑے گا اور اس کو توانائی اتنی مہنگی پڑے گی کہ وہ پھر اپنے مال کو بیچ نہیں پائے گا اس ان داموں پہ جن داموں پہ آج کل بیچ رہا ہے. تو پاکستان کے لیے بھی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ ملک جو کہ پاکستان کو کشکول بھرتے تھے وہ خود کشکول لے کے دنیا پورے میں پھر رہے ہوتے ہیں, تو پاکستان کو اب اس سارے چیزوں سے ایک طرف دور ہٹ کے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دونوں کو توانائی کے لیے پاکستان کو ایران کے ساتھ معاہدہ کر لینا چاہیے اور ان کے تمام تر مسائل اس گیس پائپ لائن سے حل ہو جاتے ہیں جو انرجی کرائسس دیکھ رہا ہے, اور اکانومی کے لیے اس وقت چین کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ ایک مستحکم قسم کا یہ جو مشرق ہے یہ یہاں پر پیدا ہو, اور مغرب جو کہ خود ہی اس وقت ڈوب رہا ہے اس کو پھر اس کو اپنے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے.
ناظرین, امریکہ نے اپنی نئی سیکیورٹی رپورٹ میں پاکستان کے حالات کو تشویشناک اور مایوس کن قرار دیا ہے. امریکہ کی اس رپورٹ کو اکثر تجزیہ نگار اس بات کی کا عکاس قرار دے رہے ہیں کہ امریکہ شاید پاکستان کے بارے میں اپنی نئی حکمت عملی تیار کر رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تجزیہ.
امریکہ کی نئی سیکیورٹی رپورٹ میں پاکستان کے حالات کو ناگوار اور تشویشناک بتایا گیا ہے. اینٹی وار نیوز سائٹ کی رپورٹ کے مطابق جارج ڈبلیو بش کی حکومت نے اس رپورٹ میں پاکستان کے حالات کو مایوس کن قرار دیا ہے. اینٹی وار سائٹ نے اس رپورٹ میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بتایا ہے جس کے پاس نہ حکومت ہے, نہ ثروت اور نہ ہی توانائی. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے موجودہ اقتصادی مشکلات اور عالمی مالیاتی بحران کے نتیجے میں ممکن ہے کہ پاکستان فروری 2009 تک مکمل طور پر دیوالیہ ہو جائے. اس رپورٹ کے آخر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج قبائلی علاقوں میں طالبان اور القاعدہ کے نیم فوجیوں کو کچلنا نہیں چاہتی. پاکستان کے بارے میں امریکہ کی سیکیورٹی رپورٹ اسلام آباد کے لیے واشنگٹن کی نئی پالیسی کی نشاندہی کرتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں بدامنی اور اس کا ملک کے تمام دوسرے شہروں میں سرایت کرنا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ہی قبائلی علاقوں میں امریکہ کی جارحیت تشدد کے شدید تر ہونے اور اس بات کا باعث ہوئی کہ پاکستانی عوام دہشت گردی کے خلاف مہم میں حکومت اسلام آباد کی پالیسی کی حمایت نہ کریں. پاکستانی عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف یوسف رضا گیلانی کی حکومت بھی بش حکومت کی تیار کردہ پالیسی پر ہی عمل کر رہی ہے. بنا بنی پاکستانی عوام کے اندر امریکی پالیسیوں سے پائی جانے والی نفرت کی وجہ سے اسلام آباد کی دہشت گردی مخالف پالیسی کو عوام کی ہماگیر حمایت حاصل نہ ہو سکی اور بدامنی پھیلنے اور امن و امان کی بحرانی صورتحال کے ملکی اقتصادیات پر ناگوار اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کا جمود اور حصص کی قیمتوں میں گراوٹ اور سرمایہ کاری میں سرمایہ داروں کی عدم دلچسپی بدامنی اور دہشت گردی کے نتائج میں سے ہے. بعض رپورٹیں بتاتی ہیں کہ کراچی اسٹاک مارکیٹ میں جو ایشیا کے معتبر اسٹاک بازاروں میں شمار ہوتا تھا, گزشتہ 6 مہینوں کے دوران جو گراوٹ آئی ہے اسے گزشتہ 5 برسوں کے دوران آنے والی سب سے زیادہ گراوٹ بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بین الاقوامی مالیاتی بحران سے پیدا ہونے والے حالات پاکستان کو بھی متاثر کریں گے اور اس کی اقتصادی مشکلات شدید تک ہو سکتی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی وہ توجہ اور توانائی جو اقتصادی شعبے پر مرکوز ہونی چاہیے تھی, امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے پر صرف ہو رہی ہے. بنابراین اگر حکومت امریکہ اپنی اس سیکیورٹی رپورٹ کی بنیاد پر پاکستان کے لیے کوئی نئی پالیسی مرتب کرنا چاہتی ہے تو اس کو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں خود سرانہ فوجی کارروائیوں سے گریز کرتے ہوئے غیر فوجی طریقہ اپنانے کی گیلانی حکومت کی درخواست پر توجہ دینی ہوگی. حکومت پاکستان کا نظریہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں بدامنی اور تشدد کا مسئلہ اس علاقے میں عوام کی اقتصادی مشکلات حل کر کے اور ان کے لیے رفاہ اور تعلیم کے امکانات اور سہولتیں فراہم کر کے حل کیا جا سکتا ہے.
اور اب وائٹ ہاؤس کا مجوزہ بغداد واشنگٹن سیکیورٹی معاہدہ, جس کو بغداد حکومت, عراق کا ہر طبقہ, عوام, علماء کرام, یونیورسٹی اساتذہ اور دانشور, اراکین پارلیمنٹ غرض کی عراق کے تمام طبقات اس سیکیورٹی معاہدے کو اپنے ملک کے اقتدار اعلیٰ، خود مختاری، حمیت و وقار کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں سیاسی امور کے ماہر گلشن نقوی صاحب، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گلشن نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
شکریہ۔
بغداد واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے کے بارے میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟
جی، اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اب تک کا جو مجوزہ سیکیورٹی معاہدہ رہا ہے وہ، اور یہ کچھ عرصے سے چاند دنوں سے جو اس میں نئی صورتحال اور پیش رفت جو دیکھنے میں آئی ہے، تو اس سیکیورٹی معاہدے کو میں ان دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک یہ کہ کچھ ترامیم جو ہیں وہ ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں امریکی وزیر جنگ رابرٹ گیٹس امریکی کانگریس کو بریفنگ دے رہے ہیں، اور عراق کے اندر بھی جو ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، آیا دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے پایا ہے یا طے نہیں پایا ہے، ایک اس کا یہ حصہ ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو اب تک رہا ہے اس، یعنی ترمیم سے پہلے تک۔ تو پہلے میں بات کروں گا کہ ترمیم سے پہلے تک کی جو صورتحال تھی، تو اگرچہ مکمل طور پر اس معاہدے کا متن اور مکمل اس کا جس کے اندر ہے کیا، اس کی شکیں کیا ہیں، وہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن چند ایک شکیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شکیں جو منظر عام پر آئی ہیں وہ عراق کی خود مختاری کے خلاف ہیں، اقتدار اعلیٰ کے خلاف ہیں۔ ان میں سے مثلا ایک یہ ہے کہ امریکہ چاہتا یہ ہے کہ اپنا ایک فوجی اڈہ دائمی طور پر عراق میں قائم کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ شک جو ہے یہ عراقی حکومت اور عراقی اقتدار اعلیٰ کی منافی ہے، اس کی خلاف ورزی ہے، اور کوئی بھی عراقی جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ عراقی حکومت، نہ علماء، اور نہ ہی عراقی نے پارلیمنٹ۔ دوسرا جو اس میں شک تھی اب تک وہ یہ تھی کہ امریکی فوجی جو ہیں وہ چاہے جو بھی کاروائی وہاں کرتے ہیں، جو بھی جرم، جس جرم کا بھی ارتکاب کریں گے عراق میں، ان کو عدالتی تحفظ حاصل ہوگا، قانون سے ماورا سمجھے جائیں گے، قانون سے مستثنا ہوں گے، اور ان کے خلاف عراق کے اندر کوئی مقدمہ جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکے گا، انہیں سزا نہیں دی جا سکے گی۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ عراقی اقتدار اعلیٰ کے بھی منافی ہے، اور عراقی عدلیہ کا وقار جو ہے اور اس کی حیثیت جو ہے اس کو بھی مجروح کرتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ تھا کہ امریکہ ہمیشہ سے مخالفت کرتا رہا ہے نظام الاوقات طے کرنے کی عراق سے امریکی فوجوں کے انخلا کی، یعنی عراقیوں نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ ایک ٹائم فریم ورک دے کہ کب اس کے فوجی جو ہیں وہ عراقی سرزمین سے چلے جائیں گے، نکلیں گے وہاں سے، لیکن امریکی حکومت نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ اور یہ چیز بھی اس میں نہیں تھی، یعنی پہلے جو تھا امریکی سیکیورٹی معاہدے کا متن جو تھا اس میں یہ چیز نہیں تھی کہ کب امریکی فوجی جو ہیں وہ
یہاں سے واپس جائیں گے۔
جی، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، ان تمام چیزوں کے پیش نظر عراقی نے پارلیمنٹ اور یہ حکومت اور علماء اور مراجع دین اور سب نے اس کی مخالفت کی۔
جی،
لیکن اب جو جدید اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اگرچہ وہ اس طرح کھل کر تو منظر عام پر نہیں آئی ہے، لیکن جو
جستہ
گریختہ جو باتیں منظر عام پر آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ امریکہ اس بات پر راضی ہو چکا ہے کہ وہ سن 2009 جون 2009 یعنی اگلے سال جون کے مہینے کے آخر میں وہ اپنے فوجی شہروں سے ہٹا لے گا۔
اچھا،
یعنی اس کے فوجی رہیں گے شہروں، عراق کے اندر رہیں گے،
آبادی
سے نکل جائیں گے، اور آبادی سے ان کا کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ اور پھر 2011 تک اس کے سارے فوجی جو ہیں وہ عراق سے نکل جائیں گے، یعنی عراق کو خالی کر کے تو وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اپنے ملک واپس لوٹ جائیں گے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ سامنے آئی ہے، لیکن اس پر ابھی تک اختلاف ہے، اور وہ معلوم نہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہوئی ہے کہ آیا عراقی امریکی فوجی جو ہیں ان پر مقدمہ عراق کے اندر چلایا جائے گا یا نہیں چلایا جائے گا۔ عراقی مرجع تقلید جو ہیں آیت اللہ سیستانی، وہ اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ امریکی فوجی اگر کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو عراق کی قوانین کے تحت اور عراق کے سرزمین کے اندر ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو اب یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے، تو اس کے بعد ہی کچھ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ میں البتہ یہ
اس شکل میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ترمیم ہوئی ہے۔
جی، ترمیم تو جہاں تک میں نے سنا ہے وہ یہاں تک ہے کہ امریکی فوجی جو ہیں وہ اپنے ڈیوٹی کے علاوہ اگر کوئی جرم کریں گے
یعنی جب وہ ڈیوٹی پر نہ ہو
جی
اس وقت اگر وہ کسی جرم کا
ارتکاب کریں تو ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا, لیکن اگر وہ ڈیوٹی سمجھ کر کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو پھر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا, یا جہاں وہ رہیں گے اس سے باہر نکل کر اگر وہ کارروائی کرتے ہیں تو مقدمہ چلایا جائے گا, لیکن اگر اپنے محدودے اور دائرے کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں, کوئی جرم کسی کا ارتکاب کرتے ہیں, کسی بے گناہ کو قتل کرتے ہیں تو مقدمہ نہیں چلایا جائے گا. میں سمجھتا ہوں
یہ امریکہ کی پیشنہاد ہوگی, میرے خیال
یہ امریکہ کی تجویز ہے, اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے, یعنی وہ اپنے فوجیوں کو اپنے ان کے دائرہ کار سے باہر بھیج کر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کاروائی انجام دی ہے, بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے, تو یہ اپنے فوجی مشن پہ تھے.
جی اچھا نقوی صاحب, ایک چیز اور بھی ہے, امریکہ نے عراق کے عراقین پارلیمنٹ پر معاہدے کی مخالفت کے لیے ایران سے رقم لینے کا الزام لگایا ہے. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے جو فوجی وہاں پر ہیں ان کے کمانڈر نے یہ کہا ہے کہ ایران سے عراقین پارلیمنٹ نے رقوم لی ہیں اور رقم لے کر اس معاہدے کی مخالفت کر رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میں اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ یہ عراقی عوام کی جو ہے وہ توہین ہے.
جی
عراقین پارلیمنٹ عراق کے جو ہیں ان کی توہین ہے, واضح طور پر, اور پوری ملت ایران کی جو ہے یہ توہین ہے, ملت عراق کی جو ہے یہ توہین ہے, ان کے شعور کی, ان کے ادراک کی جو ہے توہین ہے. ایک طرف تو یہ ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, ان کو ایران کے خلاف جو ہے وہ بھڑکایا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت امریکی اور سہونی پیسوں سے بہت سارے چینل جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں, اپنی نشریات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور سب کا مقصد جو ہے وہ اسلامی انقلاب سے اور اسلامی جمہوریہ ایران سے لوگوں کو دور کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری دولت لگانے اور اتنے پیسے لگانے اور اتنی سرمایہ کاری کرنے کے باوجود بھی عالمی سامراج کو, امریکہ کو, سہونی حکومت کو اس میں کوئی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی ہے. جہاں تک یہ اس الزام کا سوال ہے تو اصل بات یہ ہے کہ امریکہ چونکہ چاہتا یہ ہے کہ جیسے بھی ہو وہ اپنی شرائط پر جو ہے اس سیکیورٹی معاہدے پر عراقی حکومت کو عراقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ دستخط کرے, اور اسی سلسلے میں وہ عراقی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے, عراقی پارلیمنٹ جو ہیں ان پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسی دباؤ میں آ کر ہی صحیح وہ اس سیکیورٹی معاہدے پر
موافقت کر دیں,
اتفاق کریں اور دستخط کریں جیسا کہ وہ چاہتا ہے. حالانکہ یہ بات جو ہے یہ پلٹ کر امریکی کی طرف سے بھی کہی جا سکتی ہے, ہم تو نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے جیسا کہ پہلے کہا کہ ایسی بات کہنا جو ہے
یہ عراقی قوم کی
توہین ہے, اور انہوں نے خود اعتراض بھی کیا ہے, احتجاج بھی کیا ہے, اور عراقین پارلیمنٹ, عراق کے جو عراقین پارلیمنٹ ہے
انہوں نے اس پر
اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ اس امریکی جنرل کو معافی مانگنی چاہیے اس بات پر. جی تو جیسا کہ اس نے کہا ہے یہ
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. ناظرین آپ نے گلشن نقوی صاحب کے خیالات ملاحظہ فرمائے, اس میں دورائے نہیں کہ امریکہ کا یہ الزام کہ عراقین پارلیمنٹ نے ایران سے رقم لے کر اس معاہدے کی مخالفت کی ہے پوری عراقی قوم کی توہین ہے. یقیناً اس پر صرف امریکہ کے فوجی کمانڈر کو ہی نہیں بلکہ امریکی حکومت کو, امریکی صدر کو معافی مانگنی چاہیے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے